السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد, حج اور عمرہ کے مسائل, فرسٹ لیکچر. ہم شروعات کریں گے پیج نمبر 48 سے, حج کی فرضیت سے, کیونکہ شروع میں جو کچھ چیزیں دی گئی ہیں وہ ایکچولی بعد میں آنے والی باتیں ہیں, تو ہم اس کو جہاں ضرورت ہوں گی وہاں لیں گے. اور میں اس کا انٹروڈکشن نہیں کروا رہی ہوں آپ کو, آپ کو اس کے لیے الگ سے لیکچر بھیج دیا جائے گا اس کے انٹروڈکشن کا. ہم ڈائریکٹ کتاب شروع کر رہے ہیں. تو پیج نمبر 48, مسئلہ نمبر 1. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کچھ پڑھ سکیں, سیکھ سکیں اور اپنے عمل میں تبدیلی لا سکیں, یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں. یہی ہمارا مقصد بھی ہے. اور فقہ میں ایک بات آپ لوگوں نے ذہن میں یہ رکھی ہوگی, ابھی تک پڑھنے سے یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ ہی چکی ہوگی کہ ہمارا دین ہم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا, ہمیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا, ہمیں حرج میں ڈالنا نہیں چاہتا, بلکہ ہمارے لیے آسانی والا راستہ دیا گیا ہے, ہم کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا, کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی دو معاملات آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کو قبول کیا جس میں کوئی گناہ نہیں تھا اور جو آسان تھا. اور ویسے بھی کسی بھی چیز کی شدت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے, کسی بھی چیز میں غلو انسان کو مشکل اور مشقت میں ڈال دیتا ہے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج دین سے دور بھاگتے ہیں, اسی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اتنی مشکلات ہیں تو پھر ہمیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم ایسے ہی بھلے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت آسان دین اتارا تھا, لیکن ہم لوگوں نے خود اس کو مشکل بنا دیا, اور پھر مسلکوں کے اور مذہبوں کے چکر میں پڑھ کر ہم نے مزید اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا اور آپس میں گروہ بندیاں کر لیں. آپ دیکھیں, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے بیسٹ, سب سے صحیح چیز, صحیح بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. چاہے کتنا بھی بڑا کوئی امام ہو, کتنا بھی بڑا کوئی اسکالر ہو, پوری دنیا جن کو بہت بڑا مانتی ہو, لیکن وہ رسول اکرم کے آگے نہیں ہو سکتے. آپ کو وہ بات یاد ہوگی نا, جب عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے سامنے تورات پڑھ کر سنا رہے تھے اور رسول اکرم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا, رسول اکرم نے کیا کہا تھا اس وقت؟ کسی کو یاد ہے وہ بات؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ آج اگر کون آ جائے تو انہیں بھی کس کو فالو کرنا پڑے گا؟ نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو یہی محمد, شریعت محمدی ہی فالو کرنی پڑے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنے بھی بڑے اسکالرس ہوں, ایون عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ نزول ہوگا دنیا میں, وہ کس کی شریعت کو فالو کریں گے؟ آپ بتائیں, اپنی خود کی نئی شریعت لائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے؟ جی, رسول اکرم کی شریعت کو فالو کریں گے. تو سب سے بیسٹ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے ہم کو مسلکوں اور مذہبوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے, اور ہم کو شدت پسندی نہیں اختیار کرنی ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں صادر کرنے ہیں. میری آپ لوگوں سے اسپیشلی درخواست ہے کہ توڑنے والے مت بنیے, جوڑنے والے بنیے, نفرت پھیلانے والے مت بنیے, محبت پھیلانے والے اور ایک دوسرے سے مزید رشتوں کو مضبوط کرنے والے اور مربوط کرنے والے بنیے. ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر بنائیے, تعلقات کو خراب مت کریے, اور دین میں آسانی کو پسند کیجیے, کیونکہ رسول اکرم نے بھی اسی بات کو پسند کیا ہے اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین کی تھی. اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے صادر کرنے والے مت بنیے. ہمارا دین تو ایک دوسرے کو آپس میں دلوں کو جوڑتا ہے, ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے, ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا سکھاتا ہے, افو درگزر سے کام لینے کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے. کبھی آپ نے دیکھا رسول اکرم نے نفرت پھیلائی ہو؟ دیکھا آپ نے کبھی یا صحابہ کرام نے نفرت پھیلائی ہو؟ نہیں نا. تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ بشیرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو, کہ خوشخبری پھیلاؤ, نفرت نہ پھیلاؤ, خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، اور آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگ بات سمجھ رہے ہوں گے، اور فقہ میں اسی اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے اصل میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حج، یہ ہم جانتے ہیں بہت فضیلت ہے، اور حج اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے، اور ہر صاحب استطاعت، صاحب مسلمان اور بالغ پر حج فرض ہے، یعنی جو بھی استطاعت رکھتا ہو حج کی اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کو فرض کیا گیا۔ اسی لیے ہم حج کی فرضیت دیکھتے ہیں کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ حج ساری زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض ہے، اس کے بعد اگر آپ کوئی حج کرتے ہیں تو وہ نفل میں شمار ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی نے تین مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تم یہ نہ کر سکتے۔ کتنی صحیح بات کہی، دیکھیں۔ پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو رک جاؤ، انہیں زیادہ سوال جواب مت کیا کرو، ہے نا۔ تو بلا وجہ کے بہت سوال جواب اور ڈسکشن سے صرف ڈسٹریکشن پیدا ہوتا ہے۔ فلاں برا، فلاں برا، فلاں عالم غلط، فلاں عالم کا عقیدہ خراب، بس ہم بہت اچھے۔ تو یہ تو یہودیوں کی سوچ تھی کہ بس ہم بہت اچھے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، باقی سارے لوگ خراب ہیں۔ ہمیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے، ہر ایک کے خلاف کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں حج اور عمرے کی فضیلت۔ حج مبرور، یعنی مبرور بر سے نکلا ہے، یعنی نیکیوں والا حج۔ تو حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے، یعنی جس حج میں انسان سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہوا ہو اور اس نے تمام ارکان کو پورا کیا ہو، تو وہ حج حج مبرور ہوتا ہے، نیکیوں والا حج۔ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ، یعنی فی الحال اور اس سے پہلے کے عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو حج کر کے لوٹتا ہے تو سمجھے وہ جنت میں داخل ہو گیا، الا یہ کہ وہ کوئی ایسے نافرمانی کے کام نہ کریں، یعنی اس کو خوشخبری دی گئی جنت میں داخلے کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ اچھا، یہ عمر بن عاص کون تھے، کب آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اکثر ان کا ذکر تفسیر میں اور بہت جگہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا سیرت میں۔ جی، فاتح مصر کہلاتے ہیں، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ لیکن اسلام کب قبول کیا تھا انہوں نے؟ نہیں نہیں، فتح مکہ کے بعد نہیں، فتح مکہ سے پہلے۔ اسی لیے تو جو فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ بچ گئے تھے اس کیٹیگری میں آنے سے۔ جی، نجاشی کے پاس گئے تھے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو مکہ والوں نے ان کو ان کی بہت انٹلیکچوئل پرسن تھے، بات کرنے کا طریقہ ان کو آتا تھا، بہت سمارٹ، بہت ذہین، روبدار پرسنالٹی کے مالک تھے، دیہات العرب کہلاتے تھے۔ وہ چار لوگوں میں شامل تھے جو چار عرب کے مکہ کے بہت مشہور لوگ تھے، انہیں ڈپلومیٹس کہہ سکتے ہیں آپ، جن کو بادشاہوں کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل تھا۔ تو انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، خالد بن ولید، عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ، یہ تینوں آگے پیچھے پہنچے تھے رسول اکرم کے پاس۔ تو رسول اکرم ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے تھے تینوں کو، اور رسول اکرم نے خوشی کے چہرے پر آپ کی خوشی اتنی جھلک رہی تھی کہ آپ کا چہرہ جیسے کہتے نا کہ وہ کھل اٹھتا ہے، ویسے آپ نے کہا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. تو ان کا یہ اسلام صلح حدیبیہ کے بعد کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. رسول اکرم نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شرط رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے شرط میں تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ یعنی پچھلے گناہوں کی مغفرت کی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں صحابہ اکرام کیسے عقل مند تھے وہ لوگ, اور کیسا سبحان اللہ کامیابی کا سودا کر گئے وہ. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ہجرت تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو شخص نیا نیا مسلمان ہوتا ہے جیسے اس کے گناہ سب مٹ جاتے ہیں پچھلے, ایسے ہی حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے آپ سوچیں. دیکھیں ہمارا دین کیسا ہے, ہمارا رب کیسا ہم پر مہربان ہے, اور کتنا ہم پر اپنا رحم, یعنی اس نے اپنا رحم کا شیوا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنا لیا ہے, اور ہم پر رحم کی بارش ہمیشہ برساتا رہتا ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے. پھر کون سا حج گناہوں کو مٹاتا ہے؟ تو جو سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے رسول اکرم نے اسپیشلی فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. خذو انی مناسککم کہا تھا آپ نے. عمر بن عاص تھا ان کا نام. عین میم رے واؤ, لیکن واؤ سائلنٹ ہوتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. عمر بن عاص, عین میم رے واؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہدہ بات یا گناہ نہ کیا. من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع یوم ولدتہ امہ. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ کوئی بےہدہ بات نہ کیا, کوئی گناہ نہ کیا, وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جانا تھا. سبحان اللہ. یعنی پورے کے پورے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں. پھر پے در پہ یعنی ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ محتاجی اور فقر دور کر دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پے در پہ حج اور عمرہ کرو, بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. عمر بن عاص, عین الف سواد. ٹھیک ہے. پھر ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل حج عمل حج ہے. یعنی ایمان کے بعد اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. کہا گیا اس کے بعد. آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا اس کے بعد. آپ نے فرمایا حج مقبول. سبحان اللہ. تو اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے حج. کیونکہ انسان اپنا مال, اپنی جان سب کچھ لگا کے جاتا ہے نا. پہلے زمانے کا اگر آپ حج دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں, لوگ یہ سوچ کے نکلتے تھے کہ اب زندہ پتہ نہیں واپس لوٹتے نہیں لوٹتے ہیں. ایک ابن بطوطہ کا سفر نامہ کے نام سے ایک ڈاکومنٹری ہے اصل میں, اور یہاں جو آئی میکس ہے یونیورسٹی کا طرف سے بنا تھا پہلے وہ, اور اس لیے یو پی ایم والوں کو فری تھا. اسکول کے بچوں کو اور اسپیشلی جو وامی وغیرہ کے جو اسٹوڈینٹس تھے یہاں پر, جو ایک اسلامک آرگنائزیشن تھی, تو ان کو لے جایا گیا تھا وہاں پر دکھانے کے لیے وامی یا غراز کے اسٹوڈینٹس کو. تو اس میں ابن بطوطہ کے سفر نامے میں حج کا سفر بتایا گیا تھا, دا جرنی ٹو مکہ. اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسا تکلیف دہ, کیسا مشکل سفر تھا. اور واقعی میں وہاں سے زندہ بچ کر آنا ایک سمجھے ایک طرح سے بہت بڑی بات تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کتنا ٹریول کرنا آسان ہو گیا ہے. سبحان اللہ, بیٹھے بیٹھے آن لائن بکنگ, بیٹھے بیٹھے آن لائن پیمنٹ, بیٹھے بیٹھے ہوٹل کی بکنگ, کھانا اویلیبل, ہر چیز کی سہولت الحمدللہ. سبحان اللہ, اتنی بہترین فلائٹ, फिर वहां से जो अभी नई ट्रेन शुरू हुई उन्होंने, तो कहा जाता है कि इतनी फास्ट ट्रेन है वो कि कितने किलोमीटर पर अवर चलती है वो। तो सुभान अल्लाह कितनी सहूलतें हो गई हैं आजकल। तो इसीलिए हज का बदला भी बहुत ज्यादा है कि इंसान अपना सब कुछ लगाकर निकलता है उसमें, अपनी अपना माल भी लगाता है, अपनी जान भी लगाता है, अपना सब कुछ लगा देता है, वक्त लगाता है। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो कहते हैं कि पहले मैं जब तक मैंने हज नहीं किया था मैं रोजों को सबसे अहम इबादत समझता था, ये सबसे बड़ी इबादत समझता था, लेकिन जब मैंने हज किया तो मैंने जाना कि ये तो सबसे बेहतरीन, ये सबसे बड़ी इबादत हज है, क्योंकि इसमें इंसान अपना सभी कुछ लगा देता है। वाकई में खवातीन, बूढ़े और कमजोर लोगों को हज का सवाब जहाद के बराबर मिलता है। सुभान अल्लाह। हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैं कमजोर दिल और ज़ईफ़ आदमी हूँ। आपने फरमाया ऐसा जहाद कर जिसमें तकलीफ नहीं है, यानी हज। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बात है कि मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम है कि जहाद सबसे ज्यादा अफजल अमल है, क्या हम जहाद ना करें? आपने इरशाद फरमाया नहीं, उमदा तरीन यानी औरतों के लिए उमदा तरीन जहाद हज मबरूर है, यानी अगर कोई खवातीन हज करती है तो समझे वो जहाद फी सबीलिल्लाह में जा रही है, इसके बराबर अजर है। हज और उमरा अदा करने वालों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। वाह सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाजी फी सबीलिल्लाह, हाजी और उमरा अदा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अल्लाह ताला ने उनको बुलाया और उन्होंने हुक्म की तामील की, फिर उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उनको अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी हज और उमरा के लिए जाएं बहुत दुआएं करें, खास अपने लिए भी, उम्मत के लिए भी, सभी के लिए। रमदान में उमरा अदा करने का सवाब हज के बराबर है। उम्मे माकल रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब रसूल अकरम ने हज किया तो हमारे पास एक ऊंट था जिसे अबू माकल ने अल्लाह ताला की राह में दे दिया, उसी दौरान हमें बीमारी ने आ लिया और अबू माकल फौत हो गए और रसूल अकरम हज के लिए रवाना हो गए। जब आप हज से फारिग हुए और वापस मदीना तशरीफ लाए तो मैं हाजिर खिदमत हुई। आपने फरमाया ए उम्मे माकल तो हमारे साथ हज पर क्यों नहीं गई? उन्होंने अर्ज किया हमने तैयारी की थी लेकिन अबू माकल फौत हो गए और हमारे पास एक ही ऊंट था जिस पर हम हज किया करते थे, जिसे अबू माकल ने अल्लाह की राह में देने की वसीयत कर दी थी। आपने फरमाया तो उस पर क्यों ना निकल पड़ी, हज भी तो फी सबीलिल्लाह में दाखिल है। खैर हमारे साथ तो तेरा हज ना हो सका, अब रमदान में उमरा कर लेना, क्योंकि रमदान में उमरे का सवाब हज के बराबर है। लेकिन ये बात याद रखें कि जो फर्ज हज है वो रमदान में उमरा करने से पूरा नहीं होगा, फर्ज हज हज के दिनों में ही आपको अदा करना होगा। ठीक है, रमदान में उमरा अदा करने का सवाब रसूल अकरम के साथ हज करने के बराबर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूल अकरम ने हज का इरादा फरमाया तो एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि मुझे भी रसूल अकरम के साथ हज करवा दीजिए। उसने कहा मेरे पास कोई सवारी नहीं जिस पर तुझे हज करवाऊं। औरत ने कहा अपने फुला ऊंट पर। शौहर ने कहा वो तो अल्लाह की राह में दिया जा चुका है। फिर वो आदमी रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी सलाम अर्ज करती है, उसने मुझसे आपके साथ हज करने की दरख्वास्त की है और कहा है कि मुझे रसूल अकरम के साथ हज करा दो। मैंने कहा कि मेरे पास सवारी नहीं है जिस पर तुझे हज कराऊं, तो उसने कहा कि अपने फुला ऊंट पर हज कराओ। मैंने बीवी से कहा कि वो तो मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया अगर तू उसी ऊंट पर हज करा देता तो वो अमल भी फी सबीलिल्लाह होता। उस आदमी ने अर्ज किया कि मेरी बीवी ने मुझे आपसे ये बात पूछने के लिए कहा कि कौन सा अमल आपके साथ हज करने के बराबर है। आपने फरमाया कि उस औरत को मेरा सलाम कहना और बताना कि रमदान में उमरा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो एक हदीस में रमदान मुबारक में उमरे का सवाब हज के बराबर बताया गया, जबकि दूसरी हदीस में रमदान मुबारक में उमरे का सवाब रसूल अकरम के साथ हज करने के बराबर बताया गया। अज्र और सवाब में यह फर्क उमरा अदा करने वाले की नीयत, खुलूस और अकीदे की बुनियाद पर होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन ये तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि इससे फर्ज हज साकित नहीं होगा, यानी इसको अपना फर्ज हज हज के दिनों में ही करना पड़ेगा। ठीक है, हाजी या मोतमिर अगर हज या उम्र अदा करने से पहले रास्ते में ही फौत हो जाए तब भी उसे हज या उम्र का पूरा सवाब मिलता है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हज या उम्र या जहाद के इरादे से निकले और उसे रास्ते में ही मौत आ जाए तो अल्लाह तआला से गाजी, हाजी या उम्र करने वाले का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और हालत अहराम में फौत होने वाला हाजी या मोतमिर कयामत के दिन तलबिया कहता हुआ उठेगा। सुभान अल्लाह। تو یہ تھی آپ کی حج کی فرضیت یا حج کی فضیلت. کسی کو کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا اور وہ حج تھا 10 ہجری میں, کیونکہ اس سے پہلے جو بھی آپ نے کیا تھا وہ عمرہ کی نیت سے کیا تھا اور وہ حج کے دن نہیں تھے. اور رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ گھوم پھر کر زمانہ اسی وقت پر لوٹ آیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا, یعنی اصل حج کے دن آ گئے تھے, کیونکہ قریش مکہ نے حج کے دنوں کو بھی تبدیل کر لیا تھا. تو 10 ہجری میں رسول اکرم نے حج کیا جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے, بہت ہی مشہور. اس زمان آپ نے اس وقت خطبہ دیا تھا اور تقریباً 1,24,000 سے زیادہ صحابہ یعنی لوگوں نے شرکت کی تھی, اور لوگوں نے اپنے یعنی ہر طرح سے کوشش کی تھی کہ رسول اکرم کے ساتھ شریک ہو جائیں اور آپ کا دیدار بھی ہو جائے, جو باہر دور دراز سے آئے تھے لوگ. الحمدللہ. اب آئیے آگے حج کی اہمیت. کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ تلبیہ ایک اسپیشل یعنی ٹرم ہے کچھ الفاظ کے لیے. حج میں کچھ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں جو احرام پہننے کے بعد پڑھے جاتے ہیں, وہ ابھی ہم پڑھیں گے آگے, تو اس کو تلبیہ کہتے ہیں. جی, اور تو کوئی سوال نہیں ہے نا آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. حج کی اہمیت. وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان نہیں, یعنی آپ کے پاس سورسز ہیں, آپ کے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے, اور پھر بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں, وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا تو ان پر جزیہ مقرر کر دوں. ایسے لوگ مسلمان نہیں, ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. جزیہ کیا ہوتا ہے اور جزیہ کس سے وصول کیا جاتا ہے؟ جی بولیے, جزیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جی, وہ غیر مسلم جو مسلمان حکومت کے انڈر رہ رہے ہوں اور جن کی ذمہ داری مسلمان حکومت اٹھاتی ہے, ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت کرتی ہے, اس کے بدلے ان سے وہ بہت ہی منیمم ٹیکس لیتے ہیں اور وہ جزیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کے زمانے میں ٹیکس, اور وہ عربی میں جزیہ. آج کل تو ہر ایک کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, نہیں دینا پڑتا ہے, آپ بتائیے. تو آج کے دور کے لوگ اگر گورنمنٹ ٹیکس لے تو وہ جائز, لیکن اگر مسلمان حکومت نے پہلے زمانے میں ٹیکس دیا تھا غیر مسلم سے تو وہ ناجائز. کیسی دو رخی ہے نا, خود ہی فیصلہ کیجیے. تو ان لوگوں پر ٹیکس لگانے کے لیے کہا تھا کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج کرنا چاہتے ہوں. اب آپ خود اپنے آس پاس, اپنے ارد گرد یا اپنے آپ کو ہی دیکھ لیجیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں لیکن حج کو نہیں جاتے. شادی میں تو ہم خوب لیوشلی خرچ کریں گے, خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے, ہزاروں نہیں لاکھوں لگائیں گے, اور پھر کہتے ہیں کہ حج کی تو ہماری استطاعت ہی نہیں ہے. ابھی گھر بہت شاندار بنائیں گے لیکن حج کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا, مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا حج کے لیے شرط ہے کہ جب تک آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی اور آپ کا گھر نہیں بن جاتا تب تک آپ حج نہیں کر سکتے, یا حج فرض نہیں ہے آپ کے اوپر؟ یہ شرط کہیں دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ کسی حدیث سے پتا چلی ہے آپ کو یہ شرط؟ نہیں نا. جی, ہے ہی نہیں ایسی کوئی شرط, یہ ہماری خود ساختہ سوچ ہے. ہم نے ایسے بہانے بنا رکھے ہیں اصل میں اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. سوچیں ذرا, علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے تھامے رکھنا. تو یہ کوئی عام صحابی نہیں کہہ رہے ہیں, یہ خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں. وسائل میسر آنے کے بعد حج ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے, جائز نہیں ہے, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے, سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا, یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. یہ رسول اکرم کی حدیث ہے. اور انہیں سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو, کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے. ہے نا, کتنے لوگوں نے کہا تھا کہ اب اگلے سال کریں گے, پھر کووڈ آ گیا اور کووڈ کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہوا نہیں ہوا ایسا, آپ بتائیں. کتنے لوگ ایسے رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کام کریں, فلاں یہ بچے کی شادی ہو جائے اس کے بعد چلے جائیں گے, یہ بچے کی شادی ہو جائے اس کے بعد چلے جائیں گے, یا فلاں کام ہو جائے, گھر بن جائے اس کے بعد چلے جائیں گے, لیکن پھر وہ وقت آتا نہیں ہے. کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کچھ اور آ جاتا ہے. جی وہی نا, شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں, اس کے لیے پیسہ ہے, لیکن حج فرض حج ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے کہتے ہیں. مرنے والے پر حج فرض ہو تو اس کے ورثہ کو میت کی طرف سے حج ادا کرنا چاہیے, یعنی جو وارث ہوں گے وہ حج ادا کریں گے. حج اور عمرہ قرآن کی روشنی میں, استطاعت رکھنے والوں پر حج ادا کرنا فرض ہے, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس گھر کا حج کرے, اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. سبحان اللہ, یہی حج کی فرضیت کی آیت ہے. پھر حج کے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جب ہمارا دل چاہے گا تب ہم حج کریں گے. حج کے مہینے میں تو بہت رش ہوتا ہے اور بہت لوگ آتے ہیں, طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہے, لہٰذا چلو میں حج کے مہینے میں نہیں بلکہ میں کوئی اور مہینے میں حج کر لوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور حج کے دوران کوئی شہوانی فعل, لڑائی جھگڑا, ایسے کوئی دوسرے بھی گناہ کے کام کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. اور قرض لے کر یا مانگ کر حج ادا کرنا جائز نہیں, کیونکہ حج جس پر فرض ہے استطاعت والے پر اسی پر کرنا فرض ہے. آپ مانگ کر یا قرض لے کر حج نہیں کر سکتے. ہاں, قرض اس صورت میں لے کر حج کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اتنا اثاثہ ہو کہ آپ کا وہ قرض اگر آپ خود نہ ادا کر سکیں تو آپ کا گھر بیچ کر یا اس سے ادا ہو جائے, اس صورت میں قرض لے کر ادا کیا جا سکتا ہے. حج کے مہینے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل, کوئی گناہ, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو, اور جو نیک عمل کرے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. حج سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو. سب سے بہتر زاد راہ تقوا ہے, ان سوال سے بچنا ہے. بس اے ہوش مندو, میری نافرمانی سے پرہیز کرو. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ حج کے مہینے شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ کے پہلے 13 دن ہیں, یعنی آپ نکل سکتے ہیں ان دنوں میں, لیکن حج جو ہوگا وہ حج کی تاریخوں میں ہی ہوگا, اس سے پہلے سے شوال کے مہینے میں حج نہیں ہو سکتا, یہ بات یاد رکھیں. اور لڑائی اور گناہ کے کام تو عام حالت میں بھی منع ہے, لیکن حالت احرام میں بطور اولا منع ہوں گے, اس لیے کہ عام حالت کے مقابلے میں دوران حج ان کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں. تو احرام باندھنے کے بعد کسی عذر کی بنا پر, یعنی کوئی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے, حرم نہ پہنچ سکنے پر حاجی یا معتمر, یعنی جو عمرہ کرنے والا ہے, وہ استطاعت کے مطابق ایک اونٹ یا گائے یا بکری قربانی دے کر احرام کھول سکتا ہے. اور بیماری یا سر کی تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی اگر کوئی بال منڈوا لے, یا کوئی سوری بال نہ منڈوا سکے, یا کسی کو بال منڈوا لینا پڑے, یعنی بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے پہلے احرام اگر کسی شخص کو کھولنا پڑے, تو اسے 3 روزے یا صدقہ یا ایک قربانی دینی چاہیے. اور حرم سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتو ادا کر سکتے ہیں, لیکن حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتو کرنا منع ہے. حج قران اور حج تمتو کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے. جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے 10 روزے رکھنے چاہیے. اور کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج ادا کرنے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرہ کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اصل میں کہ ہم عمرہ کو جا رہے ہیں تو جو عمرہ بدل ہے ہم کسی دو لوگوں کے نام سے عمرہ کر لینا کیا, تو ایسے کیسے کر سکتے ہیں بھلا, جب ایک وقت ایک ہی کے نام کا حج یا عمرہ کر سکتے ہیں, دو لوگوں کے نام کا نہیں. اب پلیز ایک منٹ ویٹ کریے. جی, تو جس کے لیے حج یا عمرے کی نیت کی ہے تو اسی کے بدلے میں کر سکتے ہیں, کسی ایک کے بدلے میں, دو دو نام لے کر نہیں کر سکتے. قرآن میں آتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسے پورا کرو، اور اگر کہیں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے یعنی ذبح نہ ہو جائے اپنے سر نہ مونڈو، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے فدیے کے طور پر روزے رکھنے چاہیے یا صدقہ دینا چاہیے یا قربانی کرنی چاہیے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے قبل مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میں اثر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر جا کر یعنی پورے 10 روزے رکھے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد الحرام کے قریب نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی گی کہ روزہ اور صدقے کے بارے میں، رسول اکرم نے حدیث میں وضاحت ارشاد فرمائی کہ روزے 3 رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، جو نصف سا یعنی ہاف سا فی مسکین کے حساب سے 6 کلو بنتا ہے. اور قربانی حدود حرم میں کسی بھی جگہ دی جا سکتی ہے. اگر حرم میں خود قربانی نہ دی جا سکے تو کسی دوسرے سے دلوائی جا سکتی ہے، لیکن قربانی حرم یا آس پاس کے حدود حرم میں ہی پہنچے گی، یعنی اپنے شہر یا اپنے سٹی یا اپنے کنٹری میں نہیں کر سکتے آپ. یہ قربانی چونکہ کفارہ ہے اس لیے سارا گوشت مساکین اور فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہے، اس لیے نہ خود کھانا چاہیے نہ کسی غنی کو ہدیہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا منع ہے. اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینی چاہیے. یہ آپ لوگ اس میں تفسیر میں پڑھ ہی چکے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلے ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یا پھر اسی گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کی بقدر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی جب حالت احرام میں کچھ ایسی مشکلات پیش آ جائیں کہ یا تو راستے میں روک لیے جائیں یا بیمار پڑ جائیں، تو اس صورت میں کیا کیا ہو سکتا ہے، یا پھر کسی نے شکار کر لیا ہو حالت احرام میں، تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو یہ اوپر کی دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے. پھر حالت احرام میں سمندری شکار کرنا اور اسے کھانا جائز ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے کھا بھی سکتے ہو اور قافلے کے لیے ذات راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار تم پر حالت احرام میں حرام کیا گیا ہے، لہذا اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. تو کوئی اور اگر آپ کو زمینی شکار کر دے، خود سے اس کا گوشت پیش کرے، تو وہ کھا سکتے ہیں حالت احرام میں، لیکن خود سے شکار نہیں کر سکتے زمین پر. لیکن سمندر کا شکار کھایا جا سکتا ہے، جیسے مچھلی یا جو بھی سمندر کی چیزیں ہیں. حج یا عمرہ کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی سعی کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حج کے ساتھ سعی کر لینے میں بھی کوئی حج نہیں ہے، لیکن یہ فرض ہے، یعنی حج کا رکن ہے. یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے. اور جو شخص برضا و رغبت کوئی بھلا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے صفا اور مروہ پر بت نصب کر رکھے تھے، تو صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ زمانے جاہلیت کے کام ہوں. اس صاف اور نائلہ نامی بت وہاں پر تھے اور وہ لوگ اس کا طواف کرتے تھے. اس وجہ سے مسلمان صفا اور مروہ کے طواف کرنے میں انہیں بے چینی کا شکار تھے کہ یہ کہیں شرک میں کرنے والا کام ہے تو کہیں گناہ کا کام نہ ہو جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو کلیئر کر دیا، واضح کر دیا. حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے. وقوف عرفات حج کا رکن ہے. مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے اور مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے پر تو یہ سوچ ہے کہ حج کے وقت تو بلکہ کچھ لوگ تو مانگتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم خود سے خرچ نہیں کریں گے, تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اور کچھ لوگ حج کے دوران تجارت کرنا بالکل گناہ سمجھتے ہیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم حج کے دوران تجارت بھی کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو, اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے, ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو, اور اللہ سے معافی مانگو, یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ راستے میں اگر آپ کوئی تجارت بھی کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرنا ہے یعنی عرفات جانا ہے, واپس آتے ہوئے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے. جیسے یعنی تمام لوگوں کو حکم ہے, ورنہ جو کفار مکہ تھے وہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر رہے تھے کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں لہٰذا ہم یہ فلاں فلاں تو کام کریں گے نہیں, یہ عام لوگوں کے کرنے کے کام ہے. تو ان سب سے کہا گیا کہ نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے. ایام تشریق میں منا سے 12 ذوالحجہ کو واپس آنا جائز ہے, لیکن 13 ذوالحجہ کو واپس آنا افضل ہے. ایام تشریق مطلب چمکنے والے دن. وذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ زیادہ دیر ٹہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرطیکہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. واقعی میں اس بات کو انسان یاد رکھے تو پھر کوئی ایسے غلط کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. تو چاند کی 11, 12, 13 جو حج کی ہوتی ہیں وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. حج ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے, یعنی اس کے بہت سارے مقصد ہیں اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں. طواف زیارت حج کا رکن ہے, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اے ابراہیم, لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں, تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں, اور چند مقرر دنوں یعنی ایام نہر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں یعنی ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں, خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں, اور کسی نے اس موقع کے لیے نظر مان رکھی ہو تو اپنی نظر پوری کریں, اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کریں. سبحان اللہ. تو یہ بھی آیت حج کی فرضیت کے لیے بتائی جاتی ہے. سورہ حج آیت نمبر 27, 28, 29. تو الحمدللہ یہ حج کی فرضیت, یہ حج کی اہمیت اور حج کی فضیلتیں تھیں. اب ہم آگے اگلی کلاس میں حج کی شرائط پڑھیں گے انشاءاللہ. اب کچھ آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.